السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بیجت جلانی حاضر خدمت ہے. سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کے مقدمے میں 3 ملزمان کو بری کرنے اور مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید میں تبدیل کر دیا تھا. سندھ کی وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت چاروں افراد کی رہائی کو روک دیا ہے, اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ ڈاکٹر فیض شاہ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اسے کس بنیاد پر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے. امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا کہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے گھناؤنے اغوا اور قتل کے ذمہ داروں کو لازمی طور پر انصاف کی راہ سے گزرنا ہوگا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی مقامی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اعلی عدالت میں چیلنج کرے گی. سعودی عرب کی جانب سے دیگر ملکوں کو رواں سال کے لیے حج معاہدے کرنے سے روکے جانے کے بعد پاکستان نے اپنے حج کے انتظامات معطل کر دیے. انتظامات ملتوی ہونے کے بعد رواں سال حج پر جانے کے خواہش مند افراد غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ سعودی عرب حکومت نے ماہ رمضان کے آغاز تک حج کے حوالے سے حتمی طور پر آگاہ کرنے کو کہا ہے. خیال رہے کہ سعودی عرب بھی کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں میں شامل ہے, اور اب تک 21 افراد ہلاک اور 1800 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران 76 کیسز کے اضافے کے ساتھ یہ تعداد 2458 ہو گئی ہے, جبکہ مرنے والوں کی تعداد 35 ہے. خیبر پختونخوا کے قرنطینہ مراکز میں زیر علاج کرونا وائرس سے مشتبہ افراد میں جمعے کے روز 151 افراد کو صحت مند قرار دے کر گھروں کو روانہ کر دیا گیا. یہ تمام افراد ان لوگوں میں شامل تھے جو پچھلے مارچ کے دوسرے ہفتے میں ایران کے سرحدی علاقے تافتان سے ڈیڑا اسماعیل خان میں قائم قرنطینہ کے مراکز منتقل کر دیے گئے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات کے پیکج کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے ذرائع آمدن کا نہیں پوچھا جائے گا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس متاثرین کے لیے 150 ارب روپے جاری کرنا شروع کر دیے گئے ہیں, جس سے غریب طبقے کو مالی امداد فراہم کی جائے گی. احساس پروگرام کے تحت 1 کروڑ لوگ ابھی تک مالی مدد کے لیے رجوع کر چکے ہیں, لیکن صرف اس طریقے سے عوام کے غریب طبقے کی مدد کرنا اور بقا ممکن نہیں. کرونا ریلیف فنڈ سے 40 لاکھ افراد کو چند روز میں چیک ملنا شروع ہو جائیں گے. بھارت میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد 2301 اور ہلاکتوں کی تعداد 56 تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 افراد ہلاک ہوئے اور 336 نئے کیسز سامنے آئے. بھارت صحت کے مطابق 647 کیسز کا تعلق نئی دلی میں ہونے والے تبلیغی جماعت کے اجتماع سے ہے. یہ کیسز 14 ریاستوں میں پائے گئے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مختصر ویڈیو پیغام میں عوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے. اپوزیشن نے اس اپیل پر وزیر اعظم کی سخت نکتہ چینی کی ہے. بھارت کے نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس نے مساجد میں جمعے کے ممکنہ اجتماعات کو روکنے کے لیے وادی کشمیر اور نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے جموں خطے کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں, گزشتہ 16 روز سے لوگوں کی نقل و حرکت پر عائد پابندیوں کو سختی کے ساتھ نافذ کر دیا ہے. متعلقہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس نے پہلے ہی اپنے اضلاع میں COVID-19 کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر تمام عبادت گاہوں کو بند کرنے کے احکامات صادر کیے تھے, لیکن حکام کو خدشہ تھا کہ مقامی مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مساجد اور خانقاہوں کا رخ کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی علاقے سے اس طرح کی کوشش کی اطلاع نہیں ملی. عالمی بینک نے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے 25 ملکوں کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب 90 کروڑ ڈالرز کے ہنگامی فنڈز کی منظوری دے دی ہے. جن ملکوں کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے ان میں جنوبی ایشیا کے 5 ملک بھارت, پاکستان, سری لنکا, افغانستان اور مالدیپ بھی شامل ہیں. کرونا وائرس دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اس سے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں. سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد امریکہ میں ہے, جہاں 2,45,000 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے. توقع ہے کہ وائٹ ہاؤس آج جمعے کے روز لوگوں کے لیے ماسک پہننے کی سخت ہدایت جاری کرے گا تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اس سے قبل وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے اثرات کو روکنے کے لیے ماسک پہننا لازمی نہیں. امریکہ کی حالیہ انٹیلیجنس رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عراق میں ایران کی حمایت یافتہ فوجیں فعال طریقے سے امریکی فوجیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں, جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر امریکہ اور ایران کے درمیان تند و تیز جملوں کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے. تاہم امریکہ کے دفاعی حکام نے فی الحال اس بارے میں تشویش کا اظہار نہیں کیا. اور ایشیائی منڈیاں جمعے کے روز بھی گراوٹ کے ساتھ بند ہوئیں, لیکن جاپان میں معمولی بہتری نظر آئی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے. بیجت جیلانی کو وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اجازت دیجیے.
وائس آف امریکا کی اردو سروس کی جانب سے شہناز عزیز کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی آج کل نافذ کی جا رہی ہیں ضوابط اور پابندیاں، جن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سماجی روابط کو محدود کرنا اور ایک سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھنا، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب اس پر عمل کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایک ایسے وائرس کے لیے جس کا نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ ہی کوئی ابھی تک ویکسین ہے جو اسے روک سکے، تو سب سے بڑی چیز احتیاطی تدابیر ہیں۔ اور یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ سرے سے کوئی علاج ہے ہی نہیں، جو لوگ پازیٹیو پائے گئے ہیں اسپتالوں میں گئے ہیں تو وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں، تو ڈاکٹرز اپنے تجربے کر رہے ہیں، بہت سی ایسی دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں جو کہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں، لیکن بہرحال سب سے بڑی چیز اس وقت احتیاط ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے نقصان ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ دیہاڑی مزدور کہلاتے ہیں اور ہر دن کام کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہر ایک شخص کی ذمہ داری لے لے، اپنے پڑوس میں آپ دیکھیے، مجھے معلوم ہے کہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پڑوس میں آپ کو دور دور تک کوئی غریب نہیں ملتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غریب آپ کو نظر نہیں آتے، کیونکہ آپ کے گھر میں جو لوگ کام کرنے آتے ہیں، جو لوگ آپ کے گھر کے باہر آپ کو نظر آتے ہیں کوئی دوسرا کام کرتے ہوئے، چوکی داری کرتے ہوئے، اگر آپ ایک خاندان کی کفالت کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت تک جب تک ان لوگوں کی آمدنی کم ہے اور اس پر ایک طرح کی پابندی ہے، وہ جا نہیں سکتے، ہوٹل بند ہے، روزگار بند ہے، ٹھیلے بند ہیں، انسان ہی انسان کے کام آ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں ویسا ضرور کریں گے، اور اس طرح یہ بحران جو ہے بآسانی ان لوگوں کے لیے بھی ٹل جائے گا جن کے لیے ایک بہت بڑی معاشی پریشانی کا باعث ہے۔ تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بنیادی طور پر کرونا وائرس سے متعلق مختلف رپورٹوں، معلومات اور آگہی کے بارے میں ہے، اس وقت تک جب تک یہ بحران ٹل نہیں جاتا، لیکن بہت سے عام واقعات جو اس دوران رونما ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو خبروں اور رپورٹوں کے ذریعے سنواتے ہیں۔ سمین، اب پیرس سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ارجمند ہاشمی، پیرس فرانس سے نہیں بلکہ امریکی ریاست ٹیکسس کے ایک شہر پیرس سے۔ ارجمند ہاشمی صاحب امراض قلب کے ماہر ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیرس کے میئر ہیں، تو معلوم کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ٹیکسس میں کرونا وائرس کی، اور خاص طور پہ ان کے شہر میں۔
ہیلو
جی، السلام علیکم ارجمند صاحب۔
آئی
ایم فائن، تھینک یو ویری مچ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ویسے تو بہت بڑی ہے، خدا اس بیماری سے، اس وائرس سے ہم سب کو نجات دے، لیکن مل ہر شخص جاتا ہے آج کل، آپ بھی فوراً مل گئے کیونکہ گھر میں ہر شخص کام کر رہا ہے، اگر میٹنگ میں بھی ہوتا ہے تو اپنے گھر پر ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی اچھا پہلو دیکھنا چاہیے ہر چیز کا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کیا صورت حال ہے آپ کی ریاست میں وائرس کے کیسز کی؟
ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں پھیلا ہوا ہے، آبویسلی جتنا کہ نیو یارک اور کنیریٹکٹ وغیرہ میں ہے ویسی حالات نہیں ہیں یہاں پہ، لیکن ون ڈزنٹ نو ویدر اٹ از جسٹ ناٹ ریچڈ ہیئر یٹ، یو نو، تو ممکن ہے کہ ہو، یہاں پہ بھی ہوگا، کیونکہ ساری دنیا میں جب پھیلا ہے تو وائی شوڈ ٹیکسس بی اسپیئرڈ، بٹ دی تھنگ اباؤٹ اٹ از سو فار اٹس ناٹ ٹو بیڈ۔
تو کتنے کیسز کیا ہیں آپ کے؟
پوری اسٹیٹ کا تو نہیں پتا، مجھے اپنے شہر کا پتا ہے کہ 3 آئیڈینٹیفائڈ کیسز تھے اینڈ آل 3 آف دیم گاٹ بیٹر۔
اچھا، تو ظاہر ہے ڈاکٹر جمن، آپ امراض قلب کے ماہر ہیں، بہت ہی آپ معروف ڈاکٹر بھی ہیں، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور میں اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ اس وقت تک اس کی کوئی دوا دستیاب نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ کرونا وائرس کی، لیکن یہ کہ تجرباتی طور پر کچھ ایسے مریض جو مثبت پائے جاتے ہیں اور جن کی حالت بہت خطرناک ہوتی ہے، ان کو کچھ دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کے یہاں کچھ ان دواؤں کا استعمال ہوا ان مریضوں پر؟
بالکل طریقوں سے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ ان کے وہ دے ور ناٹ دیٹ سمٹومیٹک، ان کو اتنی زیادہ طبیعت خراب نہیں تھی کہ ان کو ان میں سے کوئی بھی دوا دی جائے۔
مجھے معلوم نہیں کہ آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، کیا ہمیں ان دواؤں کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ پاکستان میں سیلف میڈیکیشن کا بڑا رواج ہے، لوگ جو ہیں جب کسی دوا کا سنتے ہیں تو خود بخود استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کلوروکوئین کا، ملیریا کی جو ادویات ہیں، اور پلازما کا بھی کئی دفعہ ذکر آتا ہے، تو یہ سب تھوڑا سا اگر آپ بتائیے کہ کیا ہے سب چیزیں۔ دیکھیے،
سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوائیں، کوئی بھی دوا ایسی جو کہ لائف تھریٹننگ دوا ہو، اس کو بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائز کے استعمال کرنا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے
جی؟
سو مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کلوروکوئین مل جاتی ہے، پریونٹیو طور پہ لینے کے لیے نو اسٹڈی ہے شون اٹ کہ پریونٹیو ٹھیک ہے
جی.
صرف رسکی ٹریٹمنٹ کے میں اندر جس جو ہائی رسک پیشنٹ ہیں جن کی طبیعت زیادہ خراب ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ ان کو ٹریٹ کیا جائے وہ بھی انڈر ڈاکٹرز ایڈوائز اینڈ انڈر ڈاکٹرز آبزرویشن دیٹ وڈ بی این ایکسیپٹیبل تھنگ ٹو ڈو. لیکن خود سے سیلف میڈیکیٹ کرنا یا جا کے خرید لینا اور لے لینا بیکاز آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کو ہے از اے ویری بیڈ آئیڈیا.
ڈاکٹر صاحب پلازما کا ذکر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خون اس کا کیا یہ کیا ہے یعنی کیا ہو رہا ہے پلازما کا
مطلب پلازما از پارٹ آف دی بلڈ
جی
اس کو ایک خاص طریقے سے سیپریٹ کیا جاتا ہے اس کو کچھ لوگوں نے استعمال کر کے دیکھا ہے فرام دوز پیپل جن کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. لیکن یہ پلازما کا تو یہ ہے کہ خود تو کوئی بھی دے ہی نہیں سکتا
جی
ہاں. تو بغیر ڈاکٹر کے پاس بغیر اسپتال جائے نہیں ہو سکتا اس کے اندر بھی ابھی از ناٹ پروون کہ اٹ ورکس.
اچھا
ابھی تک پر سے کوئی بھی پروون ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی اسٹڈیز ہیں جن کے اندر کچھ پرومس دے آر سم پرومسنگ اسٹڈیز لیکن اتنی چھوٹی اسٹڈیز ہیں کہ ان کے اوپر ریلائبلٹی کم ہے. لیکن یہ ہے کہ اب خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو جسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اس سچویشن پہ ہے.
اچھا جیسے کہ آپ نے ابھی کہا بھی کہ آپ کی ریاست میں صورتحال بہت اچھی ہے لیکن نیو یارک جو ہے اس وقت ایک جو ہے مرکز بن گیا ہے اس وائرس کا تو پاکستان کے اور انڈیا کے جو ڈاکٹرز ہیں بہت بڑی تعداد میں ٹیکسس میں بھی موجود ہیں شکاگو میں نیو یارک میں تو کچھ آپ بتائیں گے ہمیں کہ کیا کچھ دشواریاں پیش آ رہی ہیں اس وقت ان علاقوں میں ان شہروں میں جہاں بہت زیادہ کانسنٹریشن ہے اس وائرس کا.
دیکھیے میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا اس کی وجہ یہ کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے وہ ہیئرز میں ہے خبروں میں جو سنا ہے سننے میں آیا ہے وہ دیکھا ہے. آبویسلی سارے کوئی بھی جگہ اس قسم کی پینڈیمک کے لیے تیار نہیں تھی کہ جہاں پہ کہ ہزاروں پیشنٹ ایک ہی بیماری کے ساتھ میں آ جائیں جس کا کہ ٹریٹمنٹ نہ ہو اویلیبل. تو یہ مشکلات ہو رہی ہیں بیڈ کی مشکلات ہیں ٹیسٹنگ کی مشکلات ہیں میڈیسن کی مشکلات ہیں ریسپریٹر کی مشکلات ہیں اور پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی مشکلات ہیں. لیکن کیونکہ میں اس جگہ پہ موجود نہیں ہوں تو آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ گراؤنڈ ریئلٹی پیپل ہو آر دیئر پراپرٹی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو آنسر دیٹ کوسچن. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہاں مشکلات ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ کہ دیکھیے پریپیئرنیس اتنی نہیں تھی کہ لاکھوں لوگوں کے لیے کہاں سے آدمی تیاری کرتا ہے. ایون اگر پہلے سے تیاریاں شروع بھی کی جاتی تو بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے کسی بھی چاہے امریکہ جیسی ایڈوانس کنٹری ہو اس کے اندر بھی اتنے ساروں لوگوں کے لیے پہلے سے پریپریشن کر کے رکھنا از ناٹ ایزی. آئی مین اٹ از ایزی ٹو کمپلین آفٹر دی فیکٹ کہ بھائی کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا لیکن اگر یہ سب کچھ کیا جاتا اس کے باوجود بھی یہ آسانی نہیں.
تو جو مختلف ریاستوں کو بھی سامان بھیجا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تو ٹیکسس میں کیا صورت حال ہے؟
ہمارے پاس پرسے ہماری سٹی کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری سٹی کے پاس ابھی کوئی پرسے چیز نہیں آئی ہے لیکن یہ کہ فی الحال ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑی ہے اور کچھ ہم لوگوں نے پہلے سے انتظامات کر کے رکھے اتنے سے نہیں ہے جتنے سے اگر سارے شہر کی طبیعت خراب ہو جائے تو اتنا تو انتظام نہیں ہے آبویسلی لیکن یہ بیک اپ سسٹم پریپیئر کیے گئے ہیں. لیکن ابھی پرسے ہماری سٹی کو نہ ضرورت پڑی ہے نہ اس پوزیشن پہ ہم آئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہمیں ضرورت پڑے.
تو ڈاکٹر اجمن جو تین لوگ جن پازیٹیو پائے گئے اس میں کوئی یعنی سملیرٹی ہے کوئی مماثلت ہے ان لوگوں کے کیسز میں؟
جی ہاں وہ دو لوگ جو ہیں ٹریول کی ہسٹری تھی ان کی اور ایک جو ہے ود ان دا کمیونٹی ایکسپوز ہوا تھا لیکن یہ کہ دے ور کائنڈ آف ینگر پیپل اینڈ دے آل گاٹ بیٹر ان کو سب کو کنفائن کیا گیا تھا بالکل کوارنٹین کیا گیا تھا دیٹ واز دی اونلی ٹریٹمنٹ گیون.
ویسے آپ کا شہر تو اس قدر صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے آپ کا تو ایک وجہ بہت بڑی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پہ بہت ہی جڑے ہوئے لوگوں کے گھر ہیں جیسے نیو یارک ہے یا کراچی ہے تو ان شہروں میں زیادہ مریض بھی اور امکانات بھی زیادہ ہیں.
بالکل کنجیشن سے تو ہوگا. دیکھیے نا ابھی یہ جو 6 فٹ کے رول جو بنا ہے کہ 6 فٹ دور رہے آدمی سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہا جا رہا ہے
جی
یہ آبویسلی امپورٹنٹ ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ لوگ علیحدہ ایک دوسرے سے دور رہے. ساری جو سٹی بڑی بڑے شہروں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں پاس پاس رہتے ہیں. اس میں یہ نہیں یہ بات صرف کہ کوئی صفائی کی بات ہو شہر میں کہ شہر میں گندگی زیادہ ہے یا آبویسلی گندگی سے بیماریاں بڑھتی ہیں, لیکن یہ کہ اس بیماری کے لیے خاص طور پہ ٹرانسمیشن جو اس کا ہے وہ ایسا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے کوشچن آف گندگی, اٹ از اے کوشچن آف پیپل ہو آر سک, ہو ول کاف, ہو ول سنیز, ہو ول ٹچ تھنگز. اس کا ٹرانسمیشن ڈفرینٹ ہے اور اس ٹرانسمیشن کے لیے یہ صفائی ہونی چاہیے, آبویسلی بالکل صفائی رکھنی چاہیے, اس کو میں کنٹرول نہیں کر رہا ہوں کہ صفائی نہیں رکھنی چاہیے, لیکن دے آر ادر ویز آف ٹرانسمیشن آن دس وائرس. سو اس کے اندر کانٹیکٹ از مور امپورٹینٹ دین نیسیسریلی صفائی, اور اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ مے بی ناٹ فزیکلی پاسبل بٹ اگر سارے شہر کو کوارنٹین کیا جائے فار اے پیریڈ آف ٹائم, اور سارے شہر کو کوارنٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جیل میں لے جا کے بند کر دیں, ہر ایک اپنے اپنے کمروں میں رہے اور دوسرے سے کانٹیکٹ نہ ہو, تو ایونچولی دا وائرس ول ڈائی ڈاؤن.
بلکہ اس میں مجھے کراچی کا خیال آیا, آپ کا بھی تعلق کراچی کے ڈو میڈیکل کالج سے آپ نے تعلیم حاصل کی اپنی, تو کراچی میں ڈو میڈیکل کالج اس وقت کافی کام کر رہا ہے یہ جاننے کی کہ کیا علاج ہو سکتا ہے, تو آپ لوگ کوئی کانٹیکٹ ہے, آپ لوگ اپنا سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, تو کوئی یہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں اس میں شامل ہیں پاکستان کے لیے؟
دیکھیے اس کے لیے تو ساری دنیا میں ہر طرف ریسرچ ہو رہی ہے, کیا ڈاؤ میڈیکل, کیا ہارورڈ, کیا کلیولینڈ, ہر طرف ریسرچ ہو رہی ہے اس کی, اور ابھی تک کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نکلا نہیں ہے اس کا. خدا کا شکر یہ کہ پاکستان ہیز بین اے لٹل فارچونیٹ ان دا سینس کہ اتنی زیادہ ڈیزیز نہیں پھیلی ہے جتنی کہ جیسے کہ نیو یارک وغیرہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی کئی وجوہات بھی ہیں, ٹیمپریچر کے بھی ڈفرینسز ہیں, کچھ پہلے سے پریکاشن بھی لوگوں نے لیے ہیں وہ بھی فرق ہے, اور کچھ یہ ہے کہ ایج آف پاپولیشن ان پاکستان از مچ لوور, ایوریج ایج جو پاکستانیوں کی ہے وہ از مچ ینگر دین پیپل اوور ہیئر. تو میرے خیال سے کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرابلم بھی اتنا نہیں پھیلا ہے, اور خدا کا شکریہ ادا بھی کر سکتا ہے اس بات سے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارجمن وقت دینے کا, مجھے پتا ہے کہ میٹنگ سے آپ نے وقت نکالا ہے اس وقت ہمارے لیے. بہت شکریہ, خدا حافظ. تو سامعین یہ تھے ڈاکٹر ارجمن ہاشمی جو امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر پیرس سے ہم سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر ارجمن پیرس کے میئر ہیں, آپ کئی دفعہ ان سے بات کر چکے ہیں, اور بڑی شگفتہ طبیعت ہے ڈاکٹر ارجمن کی, شعر و شاعری سے بہت دلچسپی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ہر شخص کا جو ایک کانسنٹریشن ہے وہ وائرس کی طرف ہے, اور ایک اداسی سی بھی ہے سب کی طبیعتوں میں. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ جو وبا ہے اسے ہمیں نجات ملے گی اور ہم سب دوبارہ معمول کی زندگیوں پر لوٹ سکیں گے. چلیے چلتے ہیں ایک پرومو کی طرف.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سامعین اس وقت شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت ہی ممتاز معیشت دان ہیں پاکستان کے, اور آپ ہمارے پروگرام میں اکثر ان کو سنتے ہیں, تو ریجن سے کچھ بات کرتے ہیں. تو شاہد صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ مختصراً اگر آپ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ وائرس تو ایک بہت ہی ہولناک چیز ہے, پہلی بات تو اس سے بچنا ہے, لیکن یہ کہ جو کچھ اس سے بچاؤ کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے کچھ معاشی نقصان بھی ہیں, تو پاکستان کی معیشت کے لیے آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس وائرس کی وجہ سے؟
دیکھیے سب سے بڑا جو چیلنج یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو بھی رقوم درکار ہے, ایک تو پھیلنے سے روکنے کے لیے, اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ گھروں پہ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں تو جو ڈیلی ویجز والے ہیں یا جن کو لے آف کیا جا رہا ہے یا جو اپنا ٹھیلا وغیرہ لگاتے ہیں ان تک جو ہے وہ اشیاء ضروریات پہنچانا نمبر ایک, نمبر ٹو یہ کہ دوسرے ان کے جو اور ضروریات ہیں بلس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا. بنیادی چیز تو یہ ہے اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے میرے خیال سے، پھر اصل مسائل جو ہیں وہ اس کے بعد شروع ہوں گے.
تو یہ چیلنج کس حد تک پورا ہوا خاص طور پہ؟ کیونکہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت سے فلاحی ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو راشن تقسیم کرنے یا کھانا دینے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جو ریلیف پیکج ہے وہ آپ کے خیال میں کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا؟
دیکھیے، پہلے میں آپ سے یہ کر دوں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ بہت زیادہ خیرات، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ دیتے ہیں، لیکن میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ٹوٹل سال میں جتنا خرچ کیجیے کہ 400 ارب روپیہ لوگ خیرات، زکوٰۃ، صدقات دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ 4000 ارب روپے کی ٹیکس کی چوری بھی کرتے ہیں، 10 times آف دیٹ. دیکھیے، اس میں 400 ارب روپے کا جو غریب ترین افراد کو انہوں نے پہنچانے کے لیے رکھا ہے، یہ میرے خیال سے بہت مناسب ہے، بشرطے کہ شفافیت کے ساتھ ہو اور یہ جلد سے جلد دیا جا سکے مستحقین کو. تو اس کی تو بہت زیادہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں گا کہ ضرورت تھی اور یہ درست میں ہے. لیکن یہ جو پیکج ہے ایکچولی 1240 ارب کا یہ کہتے ہیں، یہ اس میں تمام چیزیں پیکج کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ بجٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا حکومت گیہوں پرچیز کرتی ہے وہ بیچ دیتی ہے، اسی طرح سے ٹیکس ریفنڈ ہے. لیکن اس میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بینکوں کے جو قرضے لینے والے ہیں ان کی شرح سود میں حکومت نے کمی کی ہے، آپ کو پتا ہے، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا قدم اٹھایا وہ جو ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بینکوں میں پیسہ رکھتے تھے ان کی شرح منافع میں کمی کر دی، حالانکہ وہ جو ہے وہ نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر تھے، تو یہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں جو 51,000 بڑے بوروئرس ہیں انہوں نے تقریباً 7000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، جو کہ 85% ہے پورے ملک کے قرضوں کا، ان پہ شرح سود کم ہو گئی. لیکن جو 2 کروڑ سے زیادہ یا 20 ملین سے زیادہ ڈپازیٹر تھے ان کو آپ نے شرح منافع میں 11.5 سے 9.50 کر دی. وہی سوچ نظر آ رہی ہے فیوڈل کلچر کی. تو یہ ایک تو یہ واپس ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو انہوں نے کمی کی ہے، تو کمی جو عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی تھی وہ اس کے مطابق کمی نہیں کی، بلکہ جو ٹیکسز اس حکومت نے بڑھائے تھے اس کا ایک حصہ واپس لیا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی اس کو آپ نظر انداز کر دیں، تو انہوں نے مثال کے طور پر ہائی اسپیڈ ڈیزل میں جو پیٹرولیم لیوی تھا وہ 8 روپے سے 25 روپے کر دیا تھا، یعنی 17 روپے بڑھائے تھے. اب آپ نے 15 روپے ان کو کہا جی ہم نے قیمتیں کم کر دیں، اور 20 روپے جو مزید کم ہو سکتے تھے اس کو بجلی کی چوری اور ٹیکس کی چوری کے لیے رکھ دیا. تو بہت مناسب ہوتا کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کو ایک منصفانہ فارمولے کے تحت عوام کو منتقل کر دیا جاتا ہے، جو ڈائریکٹ کیش ہوتا اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوتی.
شاہد صاحب، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کئی اخباروں میں میں نے یہ رپورٹیں پڑھی اور جو ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت ہو رہا ہے کہ توانائی جو ہے وہ کم خرچ ہو رہی ہے، بجلی، پانی، کئی چیزیں، گیس، ان سب چیزوں کی کھپت کم ہو گئی ہے. تو اس میں اخباروں کی رپورٹوں میں یہ تھا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو پاکستان میں تو ہمیشہ تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ پاکستان میں بجلی کم ہے، اسے بچت کرنی چاہیے، اسے راشن کرنا چاہیے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اگر اس میں کمی آ گئی ہے اس کے استعمال میں تو اس سے ملک کو نقصان کیسے ہو رہا ہے؟
نہیں دیکھیے، کمی جو آئی ہے تو اس میں حکومت کو ریونیوز میں نقصان ہو رہا ہے نا، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ حکومت کے لیے ٹیکسوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. تو جب امپورٹس کم ہوتی ہیں یا اس کی کنزمپشن کم ہوتی ہے تو جو پیٹرولیم لیوی جیسے میں نے بتایا 25 روپے لیٹر تک ہے اور جی ایس پی جو ہے وہ 17% ہے، تو یہ اس میں ریونیوز میں حکومت کی کمی ہو رہی ہے. تو اس کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن کنزمپشن کم ہونے سے آپ کی امپورٹس بھی تو کم ہو رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹ بھی تو کم ہو رہی ہیں. بیسیکلی جو ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ابھی تک ریسورسز جنریٹ کر کے اس بیماری اور اس کے نقصانات سے بچنے کی طرف ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اب مثال کے طور پر کل انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ، اب اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی نو کوشچن ول بی آسکڈ. اب آپ نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو دوبارہ اپنی طرف اٹینشن کرا دی کہ اگر میرے پاس 1 کروڑ چوری کا پیسہ ہے اور میں اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں تو وہ کہیں گے نو کوشچن ول بی آسکڈ. یہ تو ایک آگ سے کھیلنے والی بات اس لیے بھی ہے کہ جب ہم ایمنسٹی یہ لے کر آئے تھے 2019 میں تو اس میں قانون میں یہ تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، ان کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں. اب وہ کریک ڈاؤن کرنے کے بجائے یہ ایک اور راستہ، ایک اور این آر او ایکچولی آ گیا اور یہ تیاری ہو رہی ہے ایک نئی ایمنسٹی لانے کے لیے, پھر کہ جناب لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو ہم ان کو بھی ایک پیسہ لے آئیں.
شاہد صاحب, اس وقت ظاہر ہے کہ یہ پاکستان یا جنوبی ایشیا کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا بحران ہے, تو مالی ادارے بھی اس میں ساتھ دے رہے ہیں ملکوں کا, تو پاکستان کے لیے جو یہ بین الاقوامی مالی ادارے ہیں, کیا در حقیقت انہوں نے پاکستان کی معیشت کے لیے سو کوئی چھوٹ دی ہے یا کوئی فائدہ پہنچایا ہے اس کو اس بحران کی وجہ سے؟
دیکھیے, پاکستان کو تقریباً 4 ارب ڈالر کے نئے قرضے کمٹ ہو گئے ہیں, آلموسٹ 4 بلین ڈالر. یہ بڑی رقم ہے, آئی ایم ایف بھی ہے, ورلڈ بینک بھی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, اور پھر بائیلیٹرل کریڈٹ سے ہمیں ری شیڈولنگ اور ری اسٹرکچرنگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں اس بیماری کی وجہ سے جو کرائسس جو بھی آئے گا وہ ایکسٹرنل سیکٹر کا نہیں ہوگا, یعنی چونکہ ہماری امپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں, ریمیٹنسز بھی بہرحال کم ہو رہی ہیں, مگر یہ پیسہ بھی آ رہا ہے. تو ہمارا جو اب مسئلہ آئے گا وہ ایکسٹرنل سیکٹر کا ہوگا, ریزرو کا مسئلہ نہیں ہوگا, یا ہم ڈیفالٹ میں جانے کی والی بات نہیں ہوگی. ہمارے جتنے مسائل ہوں گے کہ ڈومیسٹک ریسورسز ہمارے نہیں ہیں اور وہ ہم بڑھا بھی نہیں رہے, لیکن ایکسٹرنل سیکٹر میں میرے خیال سے بڑا ورلڈ کا جو ریسپانس ہے وہ بہت لبرل ہے, ریشیڈولنگ کا بھی ہے, جیسے میں نے کہا کہ نئے قرضے بھی ہمیں 4 ارب ڈالر کے کمٹ ہو چکے ہیں.
اچھا شاہد صاحب, ایک بات جو میں سب سے پوچھ رہی ہوں آج کل جن سے بھی بات کرتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ ماہرین ہیں, وہ تو الگ آپ کی جو ایک مقام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب فیملی والے لوگ ہیں, آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں رہتے ہیں کراچی میں, جس کے ہمیشہ ہی بہت زیادہ مسائل رہتے تھے, تو یہ جو آیا ہے کرونا وائرس کا بحران, تو کیا شہر کی صورتحال کیا ہے, خاص طور پہ اس طبقے کی جس کے وسائل کم ہیں, آپ کو کیا نظر آتی ہے؟
دیکھیے, پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ یہ حکومت نے, یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا, سندھ حکومت نے لیڈ لی تھی کہ آپ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی, مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں جو رہتے ہیں, ایک یا ڈیڑھ کمرے کا مکان ہوتا ہے, وہ 5 سے 7 آدمی رہتے ہیں, تو ان لوگوں کی سوچ تو نہ وہ ٹی وی ہے نہ کچھ ہے, تو وہ لوگ گھر میں کیسے مقید رہ سکتے ہیں؟ ایک دوسرے ان کی سوچ یہ ہے کہ بھائی کمرے میں 5 آدمی ہے, اس سے تو اچھا یہ کہ ہم سڑکوں کے بجائے کم از کم گلی میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو فریش ایئر تو ملے گی. تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ پرابلمس انہیریٹڈ ہیں اور اس وقت اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اگر لاک ڈاؤن نہ کریں تو اس کے ڈیمیجز زیادہ خوفناک ہیں, بجائے اس کے کہ لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہو, نفسیات تکلیف ہو, گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑا کریں, کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو علاج نہیں کر سکتے. تو یہ انہیرنٹ ہماری کمزوریاں اس لیے ہیں کہ ہم نے کبھی پاورٹی, جو غریب ترین طبقہ ہے, ان کے مسائل پر غور نہیں کیا, مگر اس وقت تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے لاک ڈاؤن کے.
بہت بہت شکریہ شاہد صاحب وقت دینے کا. تو سامعین, یہ تھے پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب, جو بات کر رہے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی معیشت پہ کیا اثرات ہیں, اور جو عوام کو ریلیف پیکیج دیا گیا ہے اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کس حد تک مؤثر ہے. اگلے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا پرومو.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ابھی تک اضافہ ہو رہا ہے. آج سپہر تک دنیا میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 981,000 سے زیادہ تھی اور 50,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. امریکہ میں کل 226,000 سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور 5,300 سے زیادہ موت کا شکار ہو چکے ہیں. اس وائرس کے پھیلنے کے بعد اس کی وجوہات, بچاؤ اور علاج پر تحقیق جاری ہے. اگرچہ اس دوران کسی ایک دوا کے مؤثر ہونے کی کوئی شہادت سامنے نہیں آئی ہے, تاہم کچھ طبی سامان ایسا ہے جو اس وائرس کے ساتھ ہی انسانی زندگی کے لیے ضروری سمجھا جانے لگا ہے. اس میں سر فہرست تو ماسک ہیں اور دوسرے نمبر پر سینیٹائزرز اور وینٹیلیٹرز, اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ہسپتالوں کے استعمال میں رہی ہیں, مگر اب ان کا استعمال عام لوگوں کے لیے بھی ضروری سمجھا جا رہا ہے. استعمال بڑھا تو اس سامان کی قلت بھی سامنے آنے لگی. ماسک ہوں یا وینٹیلیٹرز یا صحت کے عملے کی حفاظت کا سامان جسے PPE بھی کہا جاتا ہے, سب اس وبا سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد کے مقابلے میں کم نظر آتے ہیں۔ خود امریکہ میں اس بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے، تو ان ممالک کا کیا جہاں وسائل پہلے ہی کم ہیں؟ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے بارے میں فی الحال تشویش نہیں پائی جا رہی، تاہم ملکی نظام صحت کو اس وبا کے مقابلے کے لیے کسی حد تک تیار کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر احسن وقار خان شوکت خانم ہسپتال میں کریٹیکل کیئر اور انستیزیا کے کنسلٹنٹ ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی درست تعداد سامنے آ رہی ہے یا ٹیسٹ ہی کم کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ سب کیسز کا پتہ نہ لگایا جا سکا ہو، مگر مریضوں کی تصدیق کی شرح باقی دنیا کے مطابق ہے۔
اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں 10 ٹیسٹ ہوتے اور 10 میں سے 9 پازیٹو آ جاتے تھے، تب تو ہم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں ٹیسٹنگ بہت کم ہو رہی ہے، کیونکہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ پازیٹو آ رہے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے کہ پازیٹو کیسز زیادہ ہیں اور ٹیسٹنگ کم ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیسٹنگ اتنی کم ہو رہی ہے کہ ہم کسی کو کیپچر ہی نہیں کر پا رہے۔
کرونا وائرس کی وبا کے دوران ضروری سامان کی کمی پر اگر امریکہ کو تشویش ہے تو پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ اس بارے میں ڈاکٹر احسن کا کہنا ہے کہ کچھ وہ سامان ہے جو روزانہ استعمال ہو رہا ہے، پھر وینٹیلیٹرز ہیں یا پھر آئی سی یو کی جگہ جو خاص ہوتی ہے، اور پھر وہ عملہ جو یہ کام کر بھی سکے۔ وہ کہتے ہیں ابھی اس پر بہت کام ہو رہا ہے، پی پی ای کی سپلائی ہو رہی ہے اور خود ان کا ہسپتال اس پوزیشن میں ہے کہ مؤثر طور پر کام کر سکے، تاہم دنیا میں صحت کا کوئی نظام بھی ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی وبا کے لیے بنا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہی حال پاکستان کے نظام صحت کا بھی ہے جو پہلے ہی کمزور ہے، لیکن کام بہت ہو رہا ہے، ساز و سامان لانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ وینٹیلیٹرز کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے زندگی اور موت کے درمیان ایک امید کا واسطہ بن گئے ہیں۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وینٹیلیٹرز کی کمی پیدا نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں کاریں بنانے والی دو بڑی کمپنیاں جنرل موٹرز اور اب فورڈ بھی تیزی سے وینٹیلیٹرز بنا رہی ہیں، تاہم فورڈ کا کہنا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے وینٹیلیٹرز اپریل کے آخر تک دستیاب ہوں گے۔ پاکستان میں وینٹیلیٹرز کی صورتحال پر ڈاکٹر احسن وقار خان کہتی ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 3,000 وینٹیلیٹرز ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن اگر ہم ان ممالک میں سے ہوئے جہاں یہ وبا زیادہ نہیں پھیلی تو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ تیزی سے ختم ہو گئے۔
اس وقت جو ہمیں علم ہے اس کے مطابق اگر 100 مریضوں کو یہ انفیکشن ہو رہا ہے تو تقریباً 5% مریض جو ہیں ان کو وینٹیلیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس 100 میں سے پھر ہے کہ اتنے مریض جو ہیں ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے، اتنے جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے ان میں سے پھر کتنوں کو جو وہ سیویئر النس ہوگی، اور ان میں سے جو آگے جن کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہوگی وہ کل ملا کے 5% بنتے ہیں، اور ان 5% میں سے جو ہمارے پاس اس وقت کا ڈیٹا موجود ہے اس میں ان کی شرح اموات کافی زیادہ ہے۔ ماڈرن آئی سی یو میں اس وقت اگر 100 مریض ایڈمٹ ہوگا تو 25-30 مریض صحت یاب نہیں ہوگا، 25-30 مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس مرض کے ساتھ یہ فگرز ہائی ہیں، لیکن یہ ابھی تک آپ سمجھے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کوئی مستحکم نہیں ہے، ہمیں پوری طرح سے علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت ہائی ہے، ڈبل سے زیادہ سمجھ لیجیے آپ، 60-70%, 80% تک لوگوں نے کوٹ کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی کیا نمبرز ہیں وہ تو سال کے بعد پتہ چلے گا جب آپ سمجھے کہ پوری طرح سے ڈیٹا کلین ہو کے باہر آئے گا۔
وینٹیلیٹرز کی ضرورت تو ہسپتال میں پڑتی ہے، مگر ماسک کرونا وائرس سے بچاؤ کا ایک آسان ذریعہ ہے، تاہم امریکہ سمیت دیگر کئی ممالک میں عام لوگوں کے بجائے صرف مریضوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لیکن جلد ہی یہ حکم سب لوگوں کے لیے بھی آ جائے گا، کیونکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ وائرس سانس لینے اور بات کرنے سے بھی پھیل رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بنیادی طور پر کرونا وائرس سے متعلق مختلف رپورٹوں، معلومات اور آگہی کے بارے میں ہے، اس وقت تک جب تک یہ بحران ٹل نہیں جاتا۔ لیکن بہت سے عام واقعات جو اس دوران رونما ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو خبروں اور رپورٹوں کے ذریعے سنواتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کیونکہ کل ہم نے بڑی تفصیل سے یوسف جمیل کی رپورٹ آپ کو سنوائی تھی سری نگر سے، کہ نئی دہلی نے بدھ کے روز ایک قانون نافذ کیا ہے، ایک ڈومیسائل کا قانون، جس کے تحت جو پرانے قوانین تھے جن میں کوئی شخص کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا تھا جو کہ کشمیری نہ ہو، یا جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا تھا، یا نوکری حاصل نہیں کر سکتا تھا، ان مراحل کا اب وہ ہر شخص حقدار ہو گیا ہے جو 15 سال تک کشمیر میں رہا ہو۔ اور ایک طرح سے کرونا وائرس کا اس پیش رفت سے یہ جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس طرح تعلق بنتا ہے کہ کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین، اس کے ساتھ ہی سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنوں نے نئی دہلی پر الزام لگایا ہے کہ اس نے کرونا وائرس یا COVID-19 کے خطرے سے پیدا شدہ صورتحال اور لوگوں میں پائے جانے والے خوف و ہراس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ قانون پاس کیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایم ایم انصاری صاحب موجود ہیں۔ انصاری صاحب کا ایک گہرا تعلق ہے کشمیر سے اور وہ وہاں پر امن و امان کی کوششوں میں بھی شامل رہے ہیں، حکومت کی جانب سے بھی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ تو انصاری صاحب سے ہی پہلے تو ہم جانتے ہیں کشمیر سے ان کے تعلق کے بارے میں۔
جی، کشمیر سے میں کافی دنوں سے جڑا رہا ہوں، خاص کر کے اس کا جو ایک اسٹیٹس ہے، جو سینٹر اسٹیٹ کا جو ریلیشن ہے انڈر آرٹیکل 370 جو اب ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے، تو 2010 میں جو ایک کافی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے اور اس میں 120 سے زیادہ لوگوں کا جان بحق ہو گیا تھا، تو اس میں حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ نے 3 ممبرز کی ایک کمیٹی بنائی، جس کا میں بھی ایک ممبر تھا، اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک انٹرلاکوٹر، ایک وارتا کار کے طور پہ اپوائنٹ ہوئے تھے، اور وہاں کے تمام لوگوں سے ہم نے بات کی، ہر ڈسٹرکٹ میں گئے اور وہاں کے پرابلم اور مسئلوں کو جاننا چاہا، اور اس کے تحت ہم نے کافی جو کوشش کی۔ تو آپ اگر دیکھیں جموں کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے ہیں، یا وہاں پہ انسرجنسی اور ملٹنسی کے حوالے سے بہت ساری جو ڈسٹربینس رہی، تو 2011-12 میں جب ہم کام کر رہے تھے تو وہ ہسٹوریکل فگر ہے کہ وہ لوویسٹ ہے۔ تو ہم لوگوں نے جس طرح سے کام کیا، مرہم پٹی کی اور پولیٹیکل سلوشن کے لیے بھی ہر طرح کے ہر تمام گروپ سے بات کی، تو اس کے نتائج بہت اچھے رہے، تو تب سے تھوڑا سا ہمارا انٹرسٹ کافی اس میں بنا رہا۔
میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے ابھی 370 کی بات کی، تو پہلے تو 370 پہ ابھی اضطراب لوگوں کا اور بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی، اور حکومت کی یقین دہانیاں تھیں کہ اس سے کشمیر کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن کل جو ڈومیسائل کا، اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ قانون منظور ہوا ہے یا یہ محض کوئی نوٹیفیکیشن، یہ ہے کیا جو شہریت ڈومیسائل کی بات آئی ہے؟
یہ جو ڈومیسائل کی بات آئی ہے وہ ابھی جو جموں کشمیر جو ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 جو سرکار نے بنائی ہے، اس کے تحت یہ ایک ڈائریکٹیو ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے جس کے تحت یہ ڈائریکشن دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چونکہ وہاں پہ اسمبلی بھی فنکشنل نہیں ہے اور وہاں پہ ایک طرح سے سینٹرل رول ہے، تو سینٹرل رول کے تحت ظاہر ہے کہ سینٹر جو بھی قدم اٹھانا چاہتی ہو وہ کر سکتی ہے، وہاں پہ اسمبلی چونکہ ابھی آپریشنل فنکشنل نہیں ہے، تو وہ اسمبلی سے کسی طرح کا کوئی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پورا سینٹر جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ 370 کا معاملہ اور 35A کا معاملہ، خاص کر 35A جو ڈومیسائل سے ہی معاملہ ڈیل کرتا ہے. یہ ابھی ہمارے یہاں کنسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہے. تو میں دو باتوں کو اس بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب یہ معاملہ کنسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہے, اس بیچ میں جب معاملہ سب جوڈیس ہے تو کوئی قدم اٹھانا میں نہیں سمجھتا کہ بہت ہی مناسب وقت ہے. لیکن چونکہ اس وقت سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ آل پاورفل ہے, ایبسلوٹ میجارٹی ہے, جس کے تحت جو چاہے جس طرح کا وہ فیصلہ لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں.
انصاری صاحب, میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, تھوڑی وضاحت چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے کہا, یہی سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی بینچ کے سامنے ہے 370 کا معاملہ, یا یہ کہ فوری طور پہ لاگو ہو گیا اب یہ؟
دیکھیں, یہ تو لاگو ہوگا اور ہو ہی جائے گا, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اس لیے کہ سینٹرل گورنمنٹ آل پاورفل ہے اور وہ قدم اٹھا سکتی ہے. اب اس کو اگر چیلنج بھی کرتے ہیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 35A جو ڈومیسائل کا معاملہ ہے اور جو 370 جو اسپیشل ہمارا سینٹرل اسٹیٹ کا ریلیشن ہے وہ بھی چیلنج ہے, لیکن وہاں پہ کوئی کام رکا نہیں ہے. سرکار جو ہے جو کرنا چاہتی ہے وہاں کر ہی رہی ہے, اور سپریم کورٹ نے کوئی فوری طور پہ اس کو اسٹے آرڈر نہیں دیا ہے, جس کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ جو قدم اٹھانا چاہتی ہے وہ اٹھا رہی ہے. لیکن اس کے تحت جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ کچھ دن پہلے جموں اینڈ کشمیر میں, خاص کر کے جموں ریجن سے لوگوں نے کافی اعتراض کیا کہ یہ 335A جو ڈومیسائل کا ایشو جو پہلے ہوا کرتا تھا اس کو ری اسٹور کیا جائے کسی نہ کسی شکل میں, اس لیے کہ وہاں پہ اگر باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ پاپولیشن کمپوزیشن بھی چینج ہوگا, اور وہاں پہ جو ان کی ایسٹس پراپرٹیز اور لینڈس ہیں باہر والوں کا, اس پہ کافی داخل ہوگا. تو جو پرانا جو مہاراجا کے ٹائم سے جو قانون آ رہا تھا اور 70 سالوں سے وہاں نافذ رہا, اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی مانگ کی گئی ہے. تو لیکن ابھی کوئی اس طرح کے, یہ کورونا کی وجہ سے کوئی اس طرح کی وائسز جو ہے یہاں پہ اٹھی نہیں ہے, اور یہاں پہ ایک تو میڈیا کے علاوہ کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے جو آپ جو سوال اٹھا رہی ہیں. بحث کا مدعا ہے لیکن یہاں پہ یہ بالکل یہ مدعا دبا ہوا ہے. کل ایک چینل سے ہماری آپ کی طرح بات ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ صرف ایک نے اٹھایا اور باقیوں نے کسی نے اس کے اوپر اپنی زبان نہیں اٹھائی ہے.
تو انصاری صاحب, میں یہاں پہ سوشل میڈیا پر جو کمنٹس ہیں تو اس میں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کو اس وقت اس سے فائدہ اٹھایا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ناشتہ اجتماع کی آزادی ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے, کرونا وائرس کی سچویشن سے فائدہ اٹھایا گیا؟
بالکل ہوا ہے. دیکھیں, اس لیے کہ ہماری کورٹس بھی جو ہیئرنگس وہاں, ایک تو یہ کہ بہت ہی لمیٹڈ کیسز میں ہو رہی ہے اور وہ بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہو رہی ہیں, دوسری یہ کہ لوگوں کا موومنٹ وغیرہ بالکل بند ہے, تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی سیمینار یا کوئی کانفرنس یا کوئی گیٹ ٹوگیدر بھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ پانچ جو لوگ جمع ہوں اور وہاں پہ اس مسئلے کو ڈسکس کریں اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کا احتجاج کریں, اعتراض کریں. تو یہ پورے ہندوستان میں کہیں پہ بھی اس طرح کا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہوئے حکومت نے کیا ہے, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی, اور دوسری یہ کہ جو لیڈرشپ ہے جموں اینڈ کشمیر کی, تو آپ دیکھیں کہ سوائے فاروق عبداللہ صاحب کے اور عمر عبداللہ کے اور تمام جو آفس ٹیم اور مین اسٹریم کے جو لیڈرس ہیں, اب بھی وہ جیل میں ہیں, ان کو چھڑانے کے لیے اور ان کو چھوڑنے کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور بلکہ حکومت نے یہ کہا کہ جو کچھ جیل میں لوگ ہیں ان کو 2 مہینے کے لیے شاید ان کو چھوڑ دیا جائے, لیکن جو پولیٹیکل جو ورکرس ہیں ان کو چھوڑنے کی کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت چونکہ سینٹرل گورنمنٹ میں, پارلیمنٹ میں بی جے پی کی ایک ابسلوٹ میجارٹی ہے, آل پاورفل ہے, تو یہ قدم اٹھا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کورٹ کی طرف سے کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں ہو رہی ہے, تو جو کورٹ میں آخر میں لوگوں کو وہیں سے ریلیف ملتا ہے, لیکن وہاں سے کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آواز اٹھا بھی رہے ہیں وہ بھی بے بس ہیں کہ آخر وہ جائیں تو کہاں جائیں.
اچھا انصاری صاحب, اس میں بات یہ ہے کہ پہلے تو لداخ بھی شامل تھا, یہ پورا جو علاقہ تھا کشمیر کا, تو یہ جو ڈومیسائل کا قانون ہے اس کا لداخ کے علاقے پر اطلاق نہیں ہوگا, حالانکہ وہ بھی ایک الگ یونین ٹیریٹری ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, لداخ کو کیسے رعایت ملی ہے؟
یہ کچھ اسپیشل ایریاز اس طرح کے جو ڈومیسائل کی جو قانون ہے اصل میں صرف جموں اینڈ کشمیر میں ہی نہیں بلکہ نارتھ ایسٹ ریجنس میں کافی اپلیکیبل رہے ہیں اور وہی وہ ایک بینیفٹ جو ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو چونکہ ایڈمنسٹریٹیولی لوکل نیڈس کو دیکھتے ہوئے اور لوکل جو ایسپائریشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے, لیکن جو جموں اور کشمیر میں جو کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ویسٹرن پاکستان سے آئے ہوئے بہت سارے مائگرینٹس جو ہیں وہ جموں میں آ کر سیٹل ہوئے اور ان کو پارلیمنٹری الیکشنز میں تو وہ شامل ہو سکتے تھے لیکن لوکل الیکشنز میں یعنی اسمبلی الیکشن میں وہ شامل نہیں ہو سکتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ان کو ڈومیسائل کا حق نہیں تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ لینڈس وغیرہ وہ نہیں خرید سکتے تھے اور پراپرٹی وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے یا امپلائمنٹ وغیرہ میں جو لوکل یعنی جو اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو بینیفٹس تھیں ان کو نہیں ملتا تھا, حالانکہ سینٹرل گورنمنٹ کی تمام بینیفٹس ملتے تھے. تو یہ فوری طور پہ وہاں پہ جو لاکھوں لوگ جو آ کر کے بسے ہوئے پچھلے 70 سالوں سے ویسٹرن پاکستان سے, یہ دراصل ان کو سیٹل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب وہاں اسٹیٹ اسمبلی تھی تو کسی بھی طرح کی اس طرح کے اقدامات اٹھانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں کی اسمبلی جو ہے وہ جو ہے اعتراض کرتی تھی اور اس طرح کا کوئی وہاں پہ ریگولیشن یا لا پاس نہیں ہونے دیا. اب آج چونکہ وہاں اسمبلی آپریشنل فنکشنل نہیں ہے, وہاں پہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر کا جو رول ہے وہ ڈائریکٹلی سینٹر ہے, تو سینٹرل گورنمنٹ جو چاہے جس طرح چاہے وہاں پہ قانون بن سکتی ہے اور نافذ بھی کر سکتی ہے.
اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ جو وہاں پہ سرکاری ملازمتوں میں رہے یا کسی طرح کے خدمات انجام معاف کیجیے گا یا کسی طرح کی خدمات انجام دیتے رہے تو وہ صرف 10 برس تک اگر کشمیر میں رہے ہیں تب بھی وہ وہاں کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں. تو لاکھ کے قریب فوج کشمیر میں رہی ہے تعینات, تو کیا وہ تمام لوگ ان تمام فوجیوں کا بھی یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکیں جو وہاں 10 سال سے تعینات ہیں یا اس سے زیادہ عرصے سے؟
بڑی بڑا باریک سوال آپ نے کیا ہے. دراصل یہ جو 10 سال کی جو بات کر رہی ہے وہ سینٹرل سروسز میں جو آفیشلس ہیں جو آئی اے ایس آئی پی ایس اور ریونیو سروس وغیرہ کے جو آفیسرس ہوتے ہیں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے, ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. جو آرمی پرسنل ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ 3 یا 4 سال کے لیے وہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے, وہ ان کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے روٹیشنل ہوتی ہے, تو ان کے کیسز میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لاگو ہوگا. لیکن جو سول سروسز میں جو لوگ ہیں جو سینٹرل سروسز کے تحت وہاں کام کرتے ہیں یہ بے شک ان کے اوپر یہ لاگو ہوگا. اور اس طرح کے قانون جو ہے ہمارے ہماچل پردیش میں اور نارتھ ایسٹ میں بھی کہیں کہیں پہ یہ اس طرح کے لاگو ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ویسٹرن پاکستان سے وہاں پہ جو لوگ آ کر کے بسے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا اور ایک ایشو وہاں پہ اٹھتا رہا ہے کہ آخر ان کا کیا کیا جائے. جو لوگ ویسٹرن پاکستان سے دلی کی طرف یا جموں کشمیر سے باہر آئے وہ تو سیٹل بھی ہو گئے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ چاہے وہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب ہیں وہ وہاں سے آئے تو ان کو سٹیزن شپ ملی, یہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ میں ان کو خدمت کا موقع ملا, ادوانی صاحب آئے اور اس طرح کے اور بہت سارے لیڈرز آئے. لیکن جو جموں کشمیر میں آ کے بس گئے ان کو اس طرح کا کوئی حق جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ میں نہیں ملا. تو یہ بات اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈومیسائل جو قانون جو سرکار نے حکومت نے پاس کیا ہے اس کا پورا فائدہ جو مائگرنٹس ہیں ان کو ملنے والا ہے فوری طور پہ, اور ان کی یہ ڈیمانڈس بھی رہی ہیں تو یہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی.
لیکن جو کشمیری ہیں جو جن کو کہا جاتا ہے کہ پشتینی باشندے ہیں جو کئی نسلوں سے کشمیر میں رہتے ہیں اور جن کے لیے وہ قانون تھا 370 جو تھا, ان کو کیا نقصان ہوگا اس ڈومیسائل کے لا کے آنے سے؟
دیکھیے ان کو نقصان یہ ہوگا کہ ان کی یہاں جو ایک تو جاب اپارچونیٹیز اور بزنس اپارچونیٹیز ویسے ہی وہاں پہ نہیں کے برابر ہیں, تو جو تھوڑی بہت وہاں پہ اپارچونیٹیز آئیں گی تو باہر والے ظاہر ہے کہ ان کو یہ ملے گا. دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باہر کے لوگ یعنی جموں کشمیر سے باہر کے لوگ کہاں تک فائدہ اٹھا پائیں گے یہ مجھے بہت شک ہے, اس لیے کہ دیکھیں تو 30 سال سے زیادہ ہو گئے جو کشمیری جو پنڈتس ہیں جو جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, وہاں پہ جو مائگریٹ مشکل یہ مان رہی ہے کہ ان کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ریسیٹل کیا جائے. وہ کشمیری ہیں اور حکومت نے ہمیشہ سے پرامس بھی کیا ہے لیکن یہ پرامس فلفل نہیں ہوا. تو میرا کہنا کہ یہ کہ جن کو لیگل حق یہ پہلے سے ہے وہ خود وہاں نہیں جا پا رہے ہیں, چاہے وہ کسی وجہ سے, دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, دوسرا یہ کہ وہاں پہ اپارچونیٹیز نہیں ہیں. تو جب یہ سیکیورٹی کا ایشو بنا رہے گا اور جاب اور بزنس اپارچونیٹی نہیں ہوں گی تو باہر کے لوگ وہاں جا کر کے کہاں تک فائدہ اٹھائیں گے یا اس ڈومیسائل لا کا کتنا فائدہ اٹھائیں گے وہ تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں وہ اس سمت میں کوئی کام نہیں ہوگا اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں لیکن میں بار بار اس بات کو کہوں گا کہ جو ویسٹرن پاکستان کے جو وہاں پہ لوگ آ کر کے بسے ہوئے ہیں پچھلے 70 سالوں سے, بے شک ان کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ قانون پاس کیا ہے اور ان کو اس کا فائدہ ملے گا, باقی لوگوں کو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ جو سول سروسز کے لوگ ہیں زیادہ تر لوگوں کو جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ وہاں وہ سروس کرتے ہیں لیکن ان کی فیملی وہاں نہیں ہوتی, وہ فیملیز ان کی باہر ہوتی ہیں اور جہاں کہیں پہ بھی وہ چاہے وہ سیٹل کرتے ہیں. لیکن میں نے زیادہ تر وہاں پہ جو سینئر آفیسرز کو دیکھا تو وہ صرف ٹوریزم پرپزز کے لیے اپنی فیملیز کو لے جاتے ہیں, ورنہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہی رہتے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ سول سروسز کے یا آرمی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. صرف یہ ویسٹرن پاکستان سے جو لوگ آ کر کے وہاں بسے ہوئے ہیں
ان کو فائدہ ہوگا,
ڈیمانڈ سے وہ پوری ہوگی, فائدہ ہوگا. یہاں تک کہ میں کشمیری پنڈت نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کی مستقل یہ ڈیمانڈ رہی ہے, اس کے لیے سرکاروں نے چاہے یو پی اے کی سرکار ہو چاہے این ڈی اے کی سرکار ہو انہوں نے پرومس بھی کیے. اور یہ مفتی محبوبہ مفتی کے ساتھ جو بی جے پی نے سرکار بنائی اس وقت بھی انہوں نے پرومس کیا اور کہا کہ وہاں پہ ہم ایک کمیونٹی ٹائپ یا وہاں پہ اس طرح کا آئسولیٹیڈ جگہوں پہ کچھ سوسائٹیز بنا کر کے لوگوں کو اسٹیبلش کریں گے, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے, لیکن اس سمت میں کہیں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. تو جب کشمیری پنڈت جو وہاں کے باشندے ہیں جو کلچرلی وہاں سے بہت جڑے ہوئے ہیں اور جن کا دل وہاں پہ بستا ہے, جب وہ نہیں جا پا رہے ہیں وہ اور اس لیے نہیں جا پا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ کوئی بزنس اور
اپارچونیٹیز نہیں
ہے, وہ اس لیے نہیں جا رہے.
بہت شکریہ, میں آپ کا ادا کروں گی انصاری صاحب کہ آپ نے اتنی تفصیل سے ہم سے بات کی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو اب کرونا وائرس کی شکل میں ایک نئے بحران کا سامنا ہے. محدود وسائل کے ساتھ رہنے والے یہ افراد ان حفاظتی اقدامات پر عمل نہیں کر سکتے جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ناگزیر ہیں. تاہم انسانی حقوق اور امیگریشن کے ماہر اور برطانوی سپریم کورٹ کے وکیل بیرسٹر امجد مالک کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غریب اور امیر ملکوں کی حکومتوں کو جھنجھوڑے اور انہیں یونیفائیڈ ریسپانس کی طرف لے کر جائے تاکہ بین الاقوامی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو قائم کیا جا سکے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا معاملہ تپدق, پولیو اور ایڈز سے بڑھ کر خطرناک ہے اور ویسے ہی جواب کا متقاضی بھی ہے. دنیا بھر میں حکومتیں اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہیں, لیکن یہ پناہ گزین جو کرونا کے خطرے کے حوالے سے ہائی رسک پر ہیں ابھی تک اس توجہ سے محروم ہیں جو ان کی بقا کے لیے درکار ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری انسانی بنیادوں پر اس محروم گروپ کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی کرے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے کرونا وائرس کو دوسری عالمی جنگ کے بعد انسانیت کے لیے بدترین بحران قرار دیا. سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ ایک بڑا عالمی ادارہ ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اس کے منشور کے تحت ان تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے حقوق کیا ہیں. لندن میں مقیم بیرسٹر امجد مالک نے, جو قانونی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے علم بردار بھی ہیں اور تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے عدالتی کیسز پر کام بھی کرتے ہیں, انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے میں ہر وہ شخص جو رنگ, نسل, مذہب، قومیت یا پھر اپنے مخصوص سیاسی اور مذہبی نظریات یا کسی مخصوص سماجی گروپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے جبر اور ایذا سے بچنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑتا ہے تو وہ 1951 کے جنیوا کنونشن کے تحت رکن ملکوں میں پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران دنیا کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور یہی غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیرسٹر ملک بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت رکن ملک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ جبر سے بچنے کے لیے پناہ کے متلاشی افراد کو ان ملکوں میں واپس نہ بھیجیں جہاں اس وبا کا زور ہے، کیونکہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس 1950 کی شق 3 کے تحت یہ غیر انسانی اور ذلت آمیز رویہ ہوگا اگر پناہ گزینوں کو موت کے حقیقی خطرے سے دوچار کیا جائے۔ یہ پناہ گزین اپنے میزبان ملکوں کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن منشور کے تحت میزبان ملک ان کا خیال رکھنے کے پابند ضرور ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے کہا کہ کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے اتحاد درکار ہے اور مؤثر اقدامات صرف اسی صورت میں اٹھائے جا سکتے ہیں جب عالمی برادری یکجہتی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اس وقت انسانیت کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے۔ ہم نے بیرسٹر مالک سے سوال کیا کہ ان حالات میں اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کا کردار کیا ہونا چاہیے اس عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کو آگے بڑھ کر بین الاقوامی ٹیسٹنگ کی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے۔ کئی غیر ذمہ دار حکومتیں اور ادارے ابھی بھی نمبر گیم میں الجھے ہوئے ہیں اور اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ اقتصادی نقصان کے تناظر میں کاروبار زندگی بند نہ کرنا پڑے۔ انہیں ہوش کرنا چاہیے کیونکہ جانی نقصان اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے نئے سپاہی ٹیٹو پارلرز، یہ آپ نے درست سنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جلد پر نام یا کوئی نقش گدوانے کے عمل کو ٹیٹو کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ رواج نیا نہیں ہے، پہلے تو یہ جنگ پر جانے والے فوجیوں، ملاحوں، بائکرز اور ٹرک ڈرائیوروں سے منسوب تھا، لیکن پھر یہ اس ایج گروپ میں مقبول ہونا شروع ہو گیا جو کسی بھی ٹرینڈ کو آسمان پر چڑھا سکتے ہیں، یعنی ٹین ایجرز۔ ایک رپورٹ کے مطابق 18 سے 40 سال کی عمر کے ہر 3 میں سے ایک امریکی جسم پر ٹیٹو موجود ہے۔ مقبولیت کے ساتھ ساتھ شہروں کے فیشنیبل علاقوں میں انتہائی مہنگے ٹیٹو پارلرز کھلنے شروع ہو گئے جنہیں بہت سے ضوابط پر عمل کرنے کی صورت میں ہی لائسنس ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تنگ و تاریک گلیوں میں امریکہ میں بھی بہت سے پارلرز غیر قانونی طور پر یہی کام کرتے ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ COVID-19 نے یہ تو واضح کر دیا کہ امریکہ میں کرونا وائرس جیسی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی نوعیت کے بنیادی طبی ساز و سامان کی کمی ہے، جیسے محفوظ رکھنے والے ماسک، دستانے اور گاؤن۔ امریکہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ تمام تر ذمہ داری صرف حکومت پر نہیں ڈالتے بلکہ خود بھی کام کرتے ہیں، اور بہت سی رضاکار تنظیمیں ہیں جو اس میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ میڈیکل کمیونٹی نے اب ان چیزوں کے حصول کے لیے ٹیٹو پارلر سے رابطہ کرنا شروع کیا ہے، چونکہ اس صنعت میں بھی کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان پارلرز میں ہیوی ڈیوٹی ماسک، دستانے اور گاؤن وافر مقدار میں سٹاک ہوتے ہیں۔ ریاست الاباما کے شہر برمنگھم میں ایسے ہی ایک پارلر کا نام ہے کلاؤڈ 9۔ اس کی مالک کیری ہیننگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مقامی اسپتال نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں پروفیشنل گاؤنز، دستانوں اور ماسک کی اشد ضرورت ہے۔ کیری نے ایک لمحہ سوچے بغیر حامی بڑھ لی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے اسپتالوں اور کارکنوں کی جو بھی مدد کریں گے وہ ہر ایک کی مدد ہوگی۔ یہ چیزیں ہمارے ہیلتھ ورکرز کو صحت مند رکھیں گی اور بیماری کی صورت میں وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہوں گے۔ دوسری طرف ایمرجنسی میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں معمول کے حالات کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ان اشیاء کی ضرورت ہے۔ بقول ان کے، ہر مریض کی آمد پر صرف ڈاکٹروں کو ہی نہیں بلکہ نرسنگ اور ٹیکنیکل اسٹاف کو بھی ان حفاظتی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چوکسی ہی بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتی ہے۔ کیری کہتی ہیں کہ وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے تمام میڈیکل سپلائز پیک کی اور اپنے اسپتال بھیج دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دروازے تو بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس لیے اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ باڈی آرٹ انڈسٹری میں ہم دستانوں اور دیگر طبی اشیاء کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اب ہم یہ سب ہاسپٹلس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان، بھارت اور دیگر ملکوں میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، مثلاً کنسٹرکشن کمپنیاں، بیوٹی پارلرز، مکینک اور ہیئر ڈریسرز، وہ ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جو صحت کے اداروں کو عطیہ کی جا سکتی ہیں یا ایسے لوگوں کو جنہیں ان کی ضرورت ہو۔ تو آپ بھی اس بارے میں سوچیے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے۔ آج کل دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی صورت حال ہے، تو محفوظ طریقے سے آپ رابطہ کریں ٹیلی فون کے ذریعے یا جس طرح بھی آپ بہتر سمجھیں، اور ایسے اداروں کو بتائیں کہ وہ یہ چیزیں عطیہ کر سکتی ہیں۔ تو شہناز عزیز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی۔